العين. آئیے محترم حضرات تشریف لے آئیے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القوق عباده ويرسل حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. صدق الله العظيم. رب لي صدري ويسر لي عقدتي من لسان. سورۃ الرکوع کا الحمدللہ ہم نے مطالعہ کر لیا ہے. اب امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلی نفس میں 6 سے 7 رکوع مزید ہم پڑھ لیں اور پھر انشاءاللہ اس کو ہم 8 رکعت تراویح میں پڑھیں گے. سورہ انعام میں آپ نے محسوس کیا توحید باری تعالیٰ بہت نمایاں طور پر بیان کی جا رہی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات, اس کی صفات, اس کی قدرت, اس کا علم, اس کا اقتدار, اس کا بیان بار بار آ رہا ہے. فرمایا وہو القاہر فوق عبادہ, وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے. ویرسل علیکم حفظہ, اور وہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان بھیجتا رہتا ہے. وہ یہ آیت مبارکہ اس چیز کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ جب تک انسان کی موت نہیں آتی اس کو کوئی نہیں مان سکتا. یہ فرشتے ہیں, انسان کی حفاظت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تم پر نگہبان, حتی اذا جاء احدکم الموت, یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی شخص پر موت کی کیفیت آ جائے. توفت ہو تو اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں, اس کو وفات دیتے ہیں رسولنا, ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے. وہم لا یفرطون, اور وہ اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. تو انسان کی موت کا وقت پری ڈیسائیڈڈ ہے, پہلے سے لکھا ہوا ہے, اور اس بنیاد پر جب تک اس کو موت نہیں آتی اس کو کوئی نہیں مار سکتا. کہا جاتا ہے دی بیسٹ ڈیفینڈر آف یور لائف از دی ڈیتھ, آپ کی زندگی کی سب سے بہترین محافظ آپ کی موت ہے. لہٰذا جب موت کا مقرر وقت نہیں آیا اس وقت تک انسان کو کوئی نہیں, لیکن جب موت کا وقت آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا. آپ کتنے ہی باڈی گارڈس لے کے گھومیے, ہمارے یہاں کتنے لوگ تھے, بڑے صدر صاحب بھی تھے اس کے چلے گئے, اسی طرح جتنے بھی لوگ گزرے ہیں یہاں سے علماء گزرے ہیں, کتنے جن کو شہید کیا گیا, ان کے باڈی گارڈ سمیت جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا. کہنے کا مطلب یہ کہ جب انسان کی موت آتی ہے اس کو کوئی بتا نہیں سکتا. ثم ردوا الی اللہ, اور پھر بلا سے وہ سب لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف. مولاہم الحق, جو بالکل حقیقی سچا مولا ہے. اللہ لہ الحکم, اور جان لو کہ اسی کا ہے حکم, اختیار حکم کا اسی کا ہے. وہو اسرع الحاسبین, اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سب سے بہترین, سب سے تیزی سے حساب کتاب لینے والا ہے, یعنی حساب میں جلدی کرنے والا ہے. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر, اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کون بچاتا ہے تمہیں سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں. تدعونہ, تم اسی کو پکارتے ہو. تضرعا وخفیہ, گڑگڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے. یعنی جب انسان پر مصیبت آتی ہے چاہے خشکی میں ہو یا سمندر میں ہو, تو بہرحال انسان کے اندر کیونکہ توحید باری تعالیٰ موجود ہے تو اس مشکل میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے. تب ہوں نہ ہو تم اسی کو پکارتے ہو. تدر ہوں وہ خفیہ لئن انجانا من ہذہ, کہ اللہ اگر تو ہمیں اس سے نجات دے دے گا. لرکونن من الشاکرین, تو ہم ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے. قل اللہ ینجیکم منہا, اے نبی آپ فرما دیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے اس مصیبت سے. ومن کل کربن, اور ہر سختی سے, ہر کرب سے تمہیں جو ہے بچاتا ہے. لیکن تمہارا حال کیا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہو, اور جب اللہ پاک اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے ثم انتم تشرکون, تو پھر تم جو ہے وہ شرک کرنے لگتے ہو کہ فلاں بابا کی کرپا سے معاملہ ہو گیا, فلاں صاحب کے یہاں میں گیا تھا انہوں نے دعا کی تھی یہ معاملہ ہوا ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو انسان کو نجات دیتا ہر مشکل سے, اور پھر اللہ ہی کو پکارنا چاہیے ہر مشکل میں, اور اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن فرمایا ثم انتم تشرکون, تم پھر جو ہے وہ شرک کرنے لگتے ہو. اب اس کے بعد آیت نمبر 65، اس سے پہلے اس کا تذکرہ آ چکا ہے کہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مختلف نوعیتوں کے مختلف قسموں کے عذاب نازل فرماتا ہے قوموں کی نافرمانی کی وجہ سے، یہ آیت نمبر 65 سورۃ الانعام کی بہت اہم ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ پاک نے اس میں عذاب کی تین موٹی موٹی قسمیں بیان فرمائی، اور یہ وہ قسمیں ہیں کہ اللہ پاک دنیا میں یہ عذاب ہے جو کہ نازل فرماتا ہے۔ تو فرمایا قل ھو القادر علی ان یبعث علیکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر بھیجے، عذاب من فوقکم، عذاب تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا پھر یہ کہ تمہارے قدموں کے نیچے سے، تمہارے پیروں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعہ، یا پھر یہ کہ تمہیں تقسیم کر دے گروہوں میں، فرقہ فرقہ کر دے، ویذیق بعضکم بعضا بعض، اور پھر تمہیں آپس میں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ انظر کیف نصرف الآیات، اے نبی دیکھیے ہم کیسے اپنی آیات کی تفسیر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں بار بار بدل بدل کر، لعلہم یفقہون، اور کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ وہ اس کو غور سے سنیں، اس کو سمجھیں۔ تو آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کی تین قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ بہرحال میں عرض کر چکا ہوں کہ عذاب کیوں آتا ہے، یہ عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوموں کو اس لیے دیتا ہے کہ جب نافرمانی حد سے بڑھ جائے تو بالآخر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے خدا نہ خواستہ آپ کے ہاتھ میں کینسر ہو جائے، اور وہ ہاتھ کا کینسر اس بات کا خطرہ ہو کہ پورے جسم پر پھیل جائے گا، تو ڈاکٹر کے پاس اگر آپ جائیں گے تو ڈاکٹر صاحب پہلے تو اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں گے، کیمو تھراپی ہوتی ہے خاص قسم کی، لیکن جب ان کو محسوس ہو کہ اب یہ لاسٹ اسٹیج پہ یہ وائرس اتنا، یا اس کے جو جراثیم ہیں وہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اب یہ اس کا علاج ہو ہی نہیں سکتا، تو فوری طور پر وہ آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ کا ہاتھ آپ کے جسم سے کاٹ دیا جائے تاکہ آپ کا پورا جسم بچا لیا جائے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت ظالم ہے آپ میرا ہاتھ کاٹ رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے ڈاکٹر ظالم نہیں ہے، وہ آپ کی زندگی بچانا چاہتا ہے تاکہ وہ کینسر آپ کے پورے جسم میں نہ پھیلے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں قوموں کو نصیحت منسیہ کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ پاک نے تین قسمیں بیان فرمائی، نمبر ایک اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے سروں کے اوپر سے، یعنی آسمان سے کوئی عذاب نازل ہو، تیز بارش، انشاءاللہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے قوموں کو ایسے بھی تباہ کیا گیا، شدید بارش کی وجہ سے ڈوب گئے، یا ہوا چلا دی ایسی 7 دن اور 8 راتیں مسلسل ہوا چلی، اس کو جب ان کو اٹھا کر پٹک دیا گیا، یہ بھی ممکن ہے۔ تمہارے پیروں کے نیچے سے، اس سے تو ظاہر باتیں بات بالکل واضح ہے، کوئی عذاب کی شکل آئے زلزلے کی شکل میں، اور زلزلے کی وجہ سے زمین سک ہو جائے، زمین پھٹ جائے، جیسے کہ ایک بڑی اس کی انسانی اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، 8 اکتوبر 2001 آپ کے ملک میں بڑا شدید زلزلہ آیا تھا جس کی وجہ سے جہاں نافرمانوں کو سزا ملی، بہرحال کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس میں گئے گھن اور گیہوں کے مانند پس گئے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے کہ زمین سے کوئی عذاب تم پر نازل ہو جائے۔ سونامی کا تو خیر آپ نے معاملہ سن ہی لیا ہوگا کہ وہ علاقے خاص طور پر جہاں فحاشی بے حیائی اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی، ان کو اللہ پاک نے نصیب منسیہ کر دیا، سونامی کی شکل میں سمندر پورا جو ہے وہ باہر نکال دیا۔ اور تیسری شکل جو ہے اور یل بھی سکم کیا، یا پھر یہ کہ تمہیں گروہ در گروہ تمہیں کو آپس میں ٹکرا دے، تمہیں کو جو ہے آپس میں گروہ در گروہ کر دے، وہ یوزی کا باد رقم باساباد، اور پھر تمہیں آپس میں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ اور کراچی والے خاص طور پر اس بات کو سمجھتے ہیں اچھی طرح کہ یہ اللہ کا عذاب کس طرح سے نازل ہوتا رہا، کبھی ہم مہاجر پنجابی کے نام پر لڑتے رہے، کئی مہاجر پٹھان 1987 میں سب سے پہلے یہ جنگ ہوئی تھی، آپس میں ایک دوسرے کا قتل و خون ہوا، پھر یہ کہ کوئی اور مسلک کی بنیاد پر، شیعہ سنی کی بنیاد پر تقسیم ہو گئے، یا اور مسالے کی بنیاد پر ہمارے یہاں مسجدوں میں بھی فائرنگ ہوئی، امام بارگاہ میں بھی بم دھماکے ہوئے، کوئی ساری کی ساری آزاد کی شکلیں ہیں کہ آپس میں تمہیں مسلک کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، جماعتوں کی بنیاد پر جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے۔ الیکشن میں آپ کو معلوم ہے کیسے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں ہم کلاسن کوفے لے کر، یہ ساری کی ساری نشانیاں اس بات کی کہ اب اللہ کے آزاد کی جو شکلیں۔ بہرحال اللہ سے دعا ہی کیجیے کہ اللہ پاک ہمیں عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ان جو کئی پنصرف الآیات لعلہم یفقہون، اے نبی دیکھیے ذرا ہم اپنی آیات کیسے واضح کر رہے ہیں، کیسے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں تاکہ ان باتوں کو سمجھیں۔ وکذب بہ قومک، اب یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ آخری دور کی طرف ہے، یہ 10 سے 13 نبوی کے دوران نازل ہو رہی ہے، اور اس میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ مکے والے جو آپ کی قوم ہیں یہ آپ قرآن کی تجدید کر چکے ہیں۔ تو فرمایا وکذب بہ قومک، اے نبی آپ کی قوم نے تو اس قرآن کو جھٹلا دیا، وہو الحق، حالانکہ یہ حق تھا، قرآن ان کے سامنے بیان ہو رہا تھا لیکن انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، قل لست علیکم بوکیل, تو آپ فرما دیجئے کہ میں تم پر کوئی وکیل کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا. لکل نبأ مستقر, ہر بڑی خبر کے لیے ایک وقت مقررہ ہے. وسوف تعلمون, اور ان قریب تم جان لو گے, گویا وہ بڑی خبر تم پہ جو عذاب آنے والا وہ آ کے رہے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو کہ جو ہماری آیات میں جھگڑ رہے ہیں, مین میک نکال رہے ہیں, استہزاء کر رہے ہیں, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, تو ان سے اعراض کیجئے, وہاں سے ہٹ جائیے فوری طور پر. یہ اصول ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا. یہاں پر بیان ہوا ہے کہ دعوت اور تبلیغ کے لیے آپ کسی شخص کے پاس گئے, کسی کچھ لوگوں کے پاس گئے, اب بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بات سنیں, بات پر عمل کرنے کی طرف متوجہ ہوں, وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا شروع کر دیں, رسول کا مذاق اڑائے یا دین کا مذاق اڑائے, تو پھر دین کی اتنی غیرت ہونی چاہیے انسان کے اندر کہ فوری طور پر وہاں سے ہٹ جائے اور سلام کہہ کر ہٹے, یعنی لٹ مار کر ہٹے کہ آئندہ بات ہی ختم ہو جائے. البتہ اس وقت فوری طور پر ہٹ جاؤ کہ بھائی ابھی فی الحال میں آپ سے اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, آپ سیریس نہیں ہیں, آپ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ بات, یہ غیرت دین انسان کے اندر ہونی چاہیے. پہلی مرتبہ یہاں آئی سورہ نام میں, اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں. تو فرمایا جب یہ لوگ نیند میک نکالیں, جھگڑا کریں, دین کا احتجاج کریں, تو فعارض عنہم, ان سے اعراض کیجیے, حتی یخوضوا فی حدیث غیری, یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائیں تو پھر آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں, یعنی دعوت و تبلیغ کے لیے. فإما ینسینک الشیطان, اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے کہ آپ کو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ مذاق اڑائیں, تو وہاں پر نہ بیٹھیں, فلا تقعد بعد ذکرہ, تو پھر جب یاد آ جائے تو فوری طور پر اٹھ جائیے وہاں سے, اور وہ ان کے ساتھ نہ بیٹھے, مع القوم الظالمین, اس ظالم قوم کے ساتھ. وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء, اور جو پرہیزگار ہیں ان پر جھگڑنے والوں کے حساب میں سے کچھ بھی نہیں. ولکن ذکرہ لعلہم یتقون, یہ تو یاد دہانی ہے, نصیحت ہے, اور کیوں نازل کیا گیا, تاکہ وہ ان باتوں کو پڑھیں, سمجھیں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے دین کو بنا لیا کھیل و تماشا, وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. وَذَكِّرْ بِهِ, اور اے نبی ان کو نصیحت کیجئے, ان تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس اپنے برے اعمال کے باسبب پکڑا جائے. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ, اور اس کے لیے, یعنی اس جان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی شفیع ہوگا. وَإِن تَعْدِلْ, اور اگر وہ چاہے بدلہ دینا چاہے, كُلَّ عَدْلٍ, تمام کا تمام معاوضہ اپنی جان بچانے کے لیے, لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا, وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک الذین ابصلوا بما کسبوا, یہ وہ لوگ ہیں جو پکڑے جائیں گے اپنے برے اعمال کے باسبب. لہم شراب من حمیم, یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے پینے کے شے ہوگی کھولتا ہوا گرم پانی. وعذاب علیم, دردناک عذاب ہوگا, بما کانوا یکفرون, ان کے برے اعمال کی وجہ سے. اب یہ جو الفاظ آئے, وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا, ان لوگوں کو چھوڑ دیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے. اس کی دو تشریح ہیں. نمبر ایک, مشرکین مکہ نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا تھا, بمانے یہ کہ خانہ کعبہ کے سامنے آ رہے ہیں, اور نیکی کا تصور وہاں پر یہ ہے کہ جو شخص ماد ذات برنا ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرے گا بہت متقی آدمی, وہ یا فحاشی بے حیائی اس میں ایڈ کر دی. پھر نماز کیا تھی ان کی, ما کانا صلاتہم عند البیتی الا مکاؤں و تصدیہ, نماز یہ تھی کہ خانہ کعبہ میں آ کے سیٹیاں بجا رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں, جیسے ہمارے یہاں بھی محفل سما کہہ دیا گیا اس کو, جناب قوالی ہو رہی ہے اور جھوم رہے لوگ پورے پوری رات کو بیٹھے ہوئے ہیں اور قوالیاں جھوم رہے ہیں, ڈھول پیٹ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے, اور فجر کی نماز جب اذان ہو گئی تو اپنے گھروں میں جا کے سو جاتے ہیں. تو گویا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو لعب اور کھیل تماشا بنایا. ان کو چھوڑیے, دفع کیجیے, اسی طرح دھمال. مجھے بچپن میں یاد ہے کہ سیون شریف گیا تھا ایک دفعہ میں, وہاں مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ جو کیفیت میں نے دیکھی ہے اس میں مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے. یعنی مزار پر باہر جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے, اتنے بڑے بڑے ڈھول 6 فٹ کے, اور اس کو پیٹا جا رہا ہے, عورتیں اور بچے جو ہے وہ ناچ رہے ہیں, اور عجیب کیفیت ہوتی ہے, اور اس کو دین سمجھتے ہیں کہ یہاں بڑا دینی کام ہو رہا ہے. ابھی بھی جو ہے اس کے موقع پر جو کچھ وہاں پر ہوتا ہے, چرس بھی پی جا رہی ہے اور گانجہ بھی ہے اور شراب بھی پی جا رہی ہے اور یہ دھمال ڈالا جا رہا ہے. اسی طرح اور تعزیے جو ہو رہے ہوتے ہیں, تعزیے اگر آپ نے دیکھے, ہم تو گئے خیر بچپن میں, اللہ معاف کریں, اس میں جو ہے وہ لوٹا بھی جا رہا ہے اور جو بھی مستیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ ڈھول بھی بج رہا ہے دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ, اور جو سمجھ رہے بڑا دین کا کام ہو رہا ہے. تو گویا انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے, تازی ہوں, دھمال ڈالا جا رہا ہو, قوالیاں ہو رہی ہوں, یا پھر انہوں نے جو کیا تھا مشرکین مکہ نے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دین کو تماشا بنا کر اس کو جو ہے انہوں نے اپنے پورے دین کا بیڑا غرق کیا ہے. مذکر نبی ان کو یاد دلاتے رہیے. البتہ وہ ہمارا کام بھی ہے کہ محبت سے، عاجزی سے، انکساری سے، ہمدردی کے جذبے کے ساتھ ان بدعتی لوگوں کو سمجھایا جائے خدا کے واسطے ان تمام بدعات کو چھوڑو، اس لیے کہ کل بدعت ضلالہ، یہ ساری کی ساری بدعات گمراہی ہیں. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جو ہے وہ آگ کی طرف لے کے جانے والی. تو اس میں خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، لٹ مارنے والا جذبہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے بھی میرے استاد نے جس طرح سکھایا الحمدللہ، کیونکہ ہمارا تعلق، ہمارا بیک گراؤنڈ بہرحال یہی تھا، ہمارا کیا، ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ اسی بیک گراؤنڈ سے ہیں. تو جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے ان کو آپ لٹ نہ ماریں کہ تم بدعتی ہو، تم مشرک ہو، تم یہ ہو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، زدم زدم میں آ جائیں گے. بہتر یہ کہ ان کو قرآن پڑھایا جائے. ہمارے استاد نے ہم کو سورہ بقرہ پڑھائی پوری، تقریباً ایک سال میں ہم نے سورہ بقرہ پڑھی ایک ایک رکوع کر کے. اور ظاہری بات ہے اس میں بات بالکل واضح ہو گئی کہ بھائی دین میں نہ کونڈے ہیں، نہ مائیوں ہیں، نہ مہندی ہے، نہ دس محرم کا علیم ہے، نہ 17 یہ 27 رمضان کے رجب کے کونڈے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے دین. یہ دین تو سیلف میڈ ہے، دین تو تم سے اور کچھ کی چیزوں کا تقاضا کرتا ہے. تو جب بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ آپ خود ہی ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں گے. تو بس وذکر بھی ہے نبی ان کو یاد دلاتے رہیے. البتہ ان تبصل نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع وان تعدل کل عدل لا یؤخذ منها اولئک الذین ابصلوا بما کسبوا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون. اللہ پاک ہمیں اس انجام میں بس سے محفوظ فرمائے. قل اندعو من دون اللہ، اے نبی سے پوچھئے کیا ہم پکارے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو، مالا ینفعنا ولا یضرنا، جو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہمیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی. یہ فائدہ اور نقصان کس کے اختیار میں ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں. تو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو پکارنا شروع کر دیں جو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ وَنُرَدُّ عَلَىٰ عَقَابِنَا، اور ہم پھر جائیں پھر اپنی ایڑیوں کے بل، بعد آئی ہدان اللہ، اس کے بعد کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے. تو کیا ہم دین اسلام کو چھوڑ کر مشرکانہ اور بدعات کے مبنی اسلام کو قبول کر لیں؟ کل لذیذ شیاطین، اس شخص کے معنی جس کو شیاطین نے بہلا دیا ہو، فل عربی زمین میں یا جنگل میں حیران، اور اس کو حیران اور پریشان کر دیا ہو، ایک ایسا شخص جس پر جن آ گیا ہو اور وہ مبہوت ہو گیا ہو، کیسے سب کے معنی ہو جائیں؟ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدیٰ کناب، لیکن اس کے کچھ دوست ہیں، کچھ ساتھی ہیں، کچھ تنظیمی ساتھی ہیں، کچھ جماعتی ساتھی ہیں، جو اس کو پکارتے ہیں ہدایت کی طرف، اتنا آؤ ہمارے ساتھ ہو جاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ. تو بہرحال یہ جو آیت مبارکہ ہے، سن میں اس آیت مبارکہ میں کسی بھی جماعتی زندگی کی برکت بیان کی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ بھول گیا، اس کو شیطان آ گیا، اس کو غلطی کی طرف لے گیا، بھٹکا دیا اس کو. لیکن اگر وہ کسی اسلامی جماعت سے جڑا ہوا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نیک لوگ اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے ہدایت کی طرف پکارتے ہیں. تو گویا جماعتی زندگی کا فائدہ یہ ہے. تین چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان جو ہے وہ نفاق سے بچا رہتا ہے. نمبر ایک، عمل میں اخلاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے. نمبر دو، جماعت میں جماعت کے جو سربراہ ہیں ان سے خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے. اور نمبر تین، جماعت کے لوگوں کی دعائیں جو انسان کو نفاق سے اور برے کاموں سے بچاتی ہیں. جب ہم اجتماعی طور پر ملک کے کام کریں گے تو انشاءاللہ اگر کوئی ہمارا ساتھی خدا نخواستہ برائی کی طرف جائے گا تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، واپس لانے کی کوشش کریں گے. تو یہ جو اجتماعی نظام ہوتا ہے، اجتماعیت ہوتی ہے، اس کی بہت ساری برکات ہوتی ہیں. تو وہ شخص جس کو شیطان نے جنگل میں یا بیابان میں جا کر اس کو چھو کر مس کر کے جو پاگل کر دیا ہو، لیکن اس کے کچھ دوست ہیں، اصحاب ہیں، اس کے ہم نظریہ یا فکری اعتبار سے اس کے جو دوست ہیں، وہ اس کو بلاتے رہتے ہیں کہ آؤ ہدایت کی طرف آ جاؤ. قل ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ، نبی فرما دیجیے اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. وہ امرنا، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، لنسلم لرب العالمین، کہ ہم فرما برداری اختیار کریں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز قائم کریں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی اللہ جس کی طرح تم سب کو جمع کر دیا جائے گا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی اللہ پاک ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا با مقصد، صحیح صحیح، ٹھیک ٹھیک مقصد کے تحت. وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ فرمائے گا کن فَيَكُونُ، پھر وہ یہ فرماتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے. قَوْلُهُ الْحَقُّ، اور اس کی بات ہی سچی ہے، جو وہ کہتا ہے وہی بات برحق ہوتی ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے. يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور خاص طور پر جس دن سور میں پھونکا جائے گا یعنی قیامت کے دن، عالم الغیب والشہادہ، وہ ظاہر اور غائب تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، وہو الحکیم الخبیر، اور وہی اللہ سبحانہ وتعالی ہے، تو تمام چیزوں کی وہی اللہ سبحانہ وتعالی جو حکمت والا ہے اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے. اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ آ رہا ہے. یہ سب میں امتحان تھا ان کا نظریاتی اعتبار سے کہ جس معاشرے میں انہوں نے آنکھ کھولی وہ پورا معاشرہ مشرکانہ تھا. کہیں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں چاند کی، کہیں سورج کی، کہیں جو ہے اور اقسام فلکی پوجے جا رہے ہیں، کہیں اور جو ہے بادشاہ کو پوجا جا رہا ہے. اب پہلا امتحان انسان کا یہ ہوتا ہے نظری اعتبار سے کہ جس معاشرے میں اس نے آنکھ کھولی ہے وہ جو عقائد و نظریات اس کے آبا و اجداد سے اس کو ملتے ہیں وہ انہیں کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، یا پھر یہ کہ غور و فکر کے نتیجے میں توحید باری تعالیٰ تک پہنچتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہے جنہوں نے غور و فکر کیا اور بالآخر وہ اپنے غور و فکر کے نتیجے میں توحید باری تعالیٰ تک پہنچ گئے، اپنی قوم کو بھی دعوت دی، اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دی، بادشاہ کو بھی دعوت دی، باپ کو بھی دعوت دی. وہ توحید باری تعالیٰ کا پیکر تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اور ان کا پہلا واقعہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے آنکھ کھولی تو دیکھا گھر میں باپ جو ہے وہ بت پرست بھی ہے، بت تراش بھی ہے اور بتوں کو بھیجتا بھی آزر. اب ظاہری بات ہے یہ بہت بڑا موقع تھا ان کے لیے کہ اگر اپنے باپ ہی کا عقیدہ مان لیتے تو باپ کے بعد بیٹا اسی اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان کانشیسلی اس دین کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا بلکہ اپنے باپ سے آرگیومنٹ کی اور بلاخر اس کو جو ہے توحید کی دعوت دی. بڑا دلچسپ واقعہ ہے قرآن حکیم کا. یہ فرمایا وائف خالا ابراہیم الیابی، اور یاد کرو اس وقت کو کہ ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا آزر، آزر سے کہا. اب دیکھیں یہ بات کافی تھی، یہ وائف خالا ابراہیم الیابی، جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا. لیکن آزر یہ نام لینا ضروری کیوں تھا؟ یہ بہت جو ہے وہ گڑبڑ کی ہے یہودیوں نے بھی اور ہمارے اہل تشریح میں بھی، خاص طور پر انہوں نے یہ بات کی جناب یہ جو ایک چین چلی آ رہی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے شرک کیا ہو، لہٰذا یہ بالکل پاکیزہ لوگ ہیں اعتبار سے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ نسلی اعتبار سے یہ توحید باری تعالیٰ کا معاملہ ہو. آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر ہے، یہ تو ایک قرآن حکیم بات بیان کر رہا ہے. وہ کہتے نہیں جناب یہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نہیں، یہ چچا تھے، اور چچا کے لیے اما کن کا لفظ الفاظ آتے ہیں حدیث میں بھی اور عربی میں. تو خاص طور پر آزر کہنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا، مشرک ہی مر گیا. اسی طرح ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے ان کے والد صاحب تھے بہت محترم، ہمارے بھی بہت محترم ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. ابو طالب آخری وقت تک اسی دین پر ان کا انتقال ہوا جس پر جو ہے وہ تھے. آخری وقت اللہ کے رسول کہتے رہے آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجیے میں آپ کی شفاعت کراؤں گا، لیکن انتقال کے بعد کہنے لگا اب کلمہ پڑھ دوں گا تو عرب کی عورتیں کہیں گی کہ ابو طالب جو ہے وہ ڈر گیا، شاید موت سے ڈر گیا اس لیے جس نے کلمہ پڑھ دیا، لہٰذا وہ سخت ایمان نہیں لایا. لیکن محترم اس اعتبار سے کہ حضور کے چچا تھے اور آپ کو باپ کی طرح انہیں پالا پوسا اور آخری وقت تک ان کو سپورٹ کرتا، اس اعتبار سے تو محترم ہے، لیکن ایمان نہیں لایا، یہ بات جو ہے متفق علیہ. بہرحال وائز قال ابراہیم الیابی آزر، جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے اتتخذوا اصناما آلہا، کیا آپ ان بتوں کو معبود بناتے ہیں؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو دیکھتا ہوں کہ واضح گمراہی پر، اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہو، انہیں پوجا کر رہے ہو اور انہیں کے سامنے دنوٹ کرتے ہو، یہ کیا تم نے جو ہے بنایا ہوا؟ فَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے زمین اور آسمان کے ملکوت، عجائبات. کیوں دکھائے؟ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. یہ بات میں نے سورہ بقرہ میں بھی عرض کی تھی کہ نبیوں اور رسولوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے غیبی حقائق دکھاتا ہے. یہ جو علم ہے اس کے تین درجے ہوتے ہیں. پہلا درجہ کہلاتا ہے علم سب سے پہلا درجہ کہلاتا ہے علم الیقین، یعنی کسی چیز کے بارے میں علم دے دینا، آپ سے کہہ دے جناب آگ جلاتی ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے جلاتی ہوگی. دوسرا درجہ کہلاتا ہے عین الیقین، انسان اپنی آنکھ سے دیکھ لے کہ ہاں جو بات کہی گئی تھی کسی چیز نے آگ نے وہ جو ہے جلا کے راک کر دیا، آپ کو دوسرا درجہ حاصل ہو گیا یقین کا. اور تیسرا درجہ کہلاتا ہے حق الیقین، وہ آگ جب آپ کے جسم کو چھوئے گی اب آپ کو یقین ہو جائے گا ہاں آگ چھوتی ہے. تو یہ تین درجے، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. تو حق الیقین کے درجے پر انبیاء کرام کو جو ہے وہ یقین کا درجہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ یقین کی بھٹی بن جائیں، اور جب وہ جائیں لوگوں کے سامنے دعوت دینے تو گویا کانشیسلی ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کو بھی غیبی حقائق دکھائے گئے، جنت دکھائی گئی. بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز کے دوران آپ نے ایک مرتبہ قدم آگے بڑھایا، اپنا ہاتھ بھی آگے بڑھا دیا نماز کے دوران، اور ایک مرتبہ آپ نے پیچھے پیر ہٹایا اچانک صحابہ کرام نے بعد میں سوال کیا, آپ نے ایک مرتبہ آگے بڑھایا پیچھے کیا, یا ہمیں بھی کرنا تھا؟ آپ نے فرمایا اے نماز کے دوران مجھے جنت دکھائی گئی اور وہ جنت اتنی خوبصورت شہر تھی, اتنی خوبصورت جگہ تھی کہ میرا جی چاہا کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور وہاں کی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کی. فطری تقاضا ہے انسان کا, کوئی خوبصورت شہر دیکھتا آگے بڑھتا ہے. اور دوسری مرتبہ مجھے جہنم دکھائی گئی, وہ اتنی ہیبت ناک جگہ تھی کہ ایک دم خوف کی وجہ سے میں پیچھے تھا. یہ بھی نیچرل ریئیکشن انسان کا, خوفناک شہر دیکھ کے پیچھے ہٹتا ہے. تو یہ کیوں ہے, انبیاء کرام کو کیوں دکھایا جاتا ہے؟ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ وہ یقین کو پہنچ جائیں, یعنی حق الیقین تک پہنچ جائیں. اب یہ جو اس معاشرے میں صرف تھا, خاص طور پر اسامِ فلکی کو پوجا جاتا تھا, لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے دلیل سے ان کے سامنے بات کے آگے چل کر آ جائے گا, ہم نے یہ دلائل سکھائے تھے ابراہیم علیہ السلام کو. لہٰذا فلما جن علیہ اللیل, تو پس جب رات ہو گئی ان کے پر, رات کوکبا, انہوں نے دیکھا ایک چاند ہے, ایک ستارہ ہے جو کہ ستارہ نکل آیا, اور ستارہ پرست سے ان میں سے قوم تھی, ستارہ پوچھتی تھی, یہ ان کے درمیان چلے گئے. اب دیکھیے دلیل کیسی پیاری ہے, کالا حاضر ربی, کہنے لگے ہاں شاید یہ ہے میرا رب. اب ظاہری بات ہے تو خوش ہو گئے ہوں گے, ابراہیم ہمارے ساتھ آ گیا, ہمارے ساتھ ستارے کی پوجا کرنے لگا. فلما افلا, لیکن جب وہ ڈوب گیا, کالا لا احب الافلین, صاف انہوں نے انکار کر دیا, بھائی میں ایسے چیز کی پوجا نہیں کر سکتا جو ڈوب جائے, تم اس ستارے کی پوجا کرتے ہو ڈوب جانے والا ہے. فلما راى القمر بازغا, اور جب انہوں نے دیکھا قمر کو, چاند کو, بازغا چمکتا ہوا, اب جو چاند کی پوجا کر رہے تھے ان کے پاس گئے کچھ دیر کے لیے اور کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے. قال هذا ربي, کہنے کہ شاید میرا رب ہے. وہ بھی خوش ہو گئے ہوں گے کہ توحید پرست ہمارے ساتھ آگے آج, اور کہنے لگا چاند کی جو ہے پوجا کرنے لگا. فلما افلا, لیکن جب وہ بھی غائب ہو گیا, سورج نکلا تارے بھاگے, تو جب صبح ہوتی ہے تو خود بخود جو ہے وہ چاند اور سورج, چاند اور ستارے غائب ہو جاتے ہیں. تو فلما افلا, جب وہ غائب ہو گیا, قال لئن لم يهدني ربي, تو صاف انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے, جو اصل میرا رب ہے, اگر اس نے مجھے ہدایت نہ دی, لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, تو یقیناً میں ان گمراہ قوموں کے ساتھ ہو جاؤں گا. اب تیسرا مسئلہ آتا ہوں, سب سے بڑا جو دیوتا مانا جاتا تھا وہ تھا سورج. تو ان کے پاس گئے سورج پرستوں کے پاس. فلما راى الشمس بازغة, تو دیکھا انہوں نے سورج کو جو بہت زیادہ چمک رہا تھا, سب سے زیادہ ہیٹ ہے سورج کے اندر, آپ کو معلوم ہے کہ یہی سب میں زندگی ڈپینڈ کرتی ہے. قال هذا ربي هذا اکبر, انہوں نے کہا ہاں شاید یہ ہے میرا رب, یہ بہت بڑا بھی ہے. اور سب کو آپ کو معلوم ہے مشرکانہ عقائد میں سب سے بڑا دیوتا سورج کو مانا گیا. سورج انسانی زندگی پوری کی پوری ڈپینڈ کرتی ہے سورج پر, اس کی حرارت, اسی کی وجہ سے بارشیں ہو رہی ہیں, اسی کی وجہ سے فصل چل رہی ہے, گویا زندگی زمین پر جو ہے سورج کی روشنی کی وجہ سے. تو اس کو دیوتا مانا گیا. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام بھی گئے ان کے سامنے, کہا کہ ہاں شاید یہ ہے میرا رب, آج اکبر زیادہ بڑا بھی ہے. فلم نہ افڑت, لیکن بلاخر وہ بھی غروب ہو گیا, کب تک رہتا ہے سورج. قال یا قوم انی بری مما تشرکون, تو صاف اعلان کر دیا انہوں نے, میری قوم کے لوگوں میں بیزار ہوں, بری ہوں تمام شرک سے جو تم کر رہے ہو. میں ہرگز نہ چاند کی پوجا کروں گا, نہ سورج کی پوجا کروں گا, نہ ستارے کی پوجا کروں گا. اور یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے, ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ, انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں نے تو اپنا رخ اپنا چہرہ کر دیا اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا, اس کا پیدا کرنے والا ہے, حریفاً بالکل یکسو ہو کر, وما انا من المشرکین, اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں, ہرگز میں تمہارے ساتھ کسی بھی نوعیت کا کوئی شرک نہیں کروں گا. وحاجہ قوم, لیکن پھر اس کی قوم جو ہے اسے محاجہ کرنے لگی, جھگڑا کرنے لگی. قال اتحاجونی فی اللہ, تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ وقد ہدان, جبکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے جس نے مجھے ہدایت دے دی. ولا اخاف ما تشرکون بھی, اب دیکھیں توحید کا عقیدہ انسان کے اندر راسخ ہو جائے تو واقعی انسان پر کسی سے نہیں ڈرتا. توحید کی امانت تینوں میں ہمارے, آتا نہیں مٹانا, نام و نشاں ہمارا. تو جب توحید انسان کے اندر واقعتاً اگر راسخ ہو جائے تو پھر انسان ڈرتا نہیں ہے کسی سے, کہتا ہے اللہ سے ڈرنے والے ڈرتے نہیں اور کسی سے. تو ولا اخاف ما تشرکون بھی الا یسا ربی سیاب, تو پھر انہوں نے صاف اعلان کر دیا میں ہرگز خوف نہیں کھاتا ان تمام معبودان باطلا سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ, الا یسا ربی سیاب, سوائے اس کے جو میرا رب چاہے, اگر وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا تو ٹھیک ہے پہنچا دے, باقی میں تمہارے معبودوں سے ہرگز نہیں ڈرتا. بس یا ربی کلّا شعین علما, میرا رب جو ہے وہ علم کے اعتبار سے بہت چھایا ہوا ہے, پوری طرح اس نے احاطہ کیے ہوئے. افلا تتذکرون, کہ لوگوں تم ان باتوں سے نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے. وہ کیفا اخاف, میں کیسے خوف میں کیسے جو ہوں ان سے ڈرنے لگوں. ماں اشرک تم جن کو تم نے شریک ٹھہرایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ, ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ, حالانکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کتنے لوگوں کو شریک کر دیا. مالک ینزل بھی علیکم سلطانہ, جن کے بارے اس شرک کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں اتاری, شرک کے لیے کوئی دلیل آپ کو نہیں ملے گی, نہ قرآن میں نہ تورات میں نہ انجیل میں نہ عقلی اعتبار سے. شرک کے لیے انسان کو بہرحال کوئی نہ کوئی دلیل گھڑنی پڑتی ہے, وہ بھی ظاہر بات ہے کہ اتنی زیادہ اس میں اہمیت نہیں ہوتی. تو فرمایا تم نہیں ڈرتے تو میں کیوں ڈروں. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ, تو تم خود سوچو کون سا گروہ ہے جو زیادہ حقدار ہے امن کا. ان کنتم تعلمون, اگر تم واقعتاً جانو. الَّذِينَ آمَنُوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ, اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کو اپنے ایمان میں ظلم کو یعنی شرک کو شامل نہیں کیا, اولئک لہم الامن, انہی لوگوں کے لیے امن ہوگا, سلامتی ہوگی, دل جمعی ہوگی, جنت کی نعمتیں ہوں گی, وہم مہتدون, اور یہی وہ لوگ جو ہدایت پانے والے ہیں. بہرحال موقع نہیں ہے کہ اس آیت کے حوالے سے میں کچھ واضح بات اور مزید جو اس کی وضاحت کروں. قرآن حکیم کی اہم آیات مبارکہ میں سے زیادہ اس حوالے سے بہت پیاری کتاب ہے ڈاکٹر صاحب کی, قرآن اور امن عالم, کن لوگوں کے لیے امن ہے دنیا اور آخرت میں. وہ لوگ جو ایک اللہ پر ایمان لاتے ان کے لیے امن دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے. لہٰذا قرآن اور امن عالم کے نام سے یہ اردو میں, اور یہ ڈاکٹر صاحب کا بنیادی طور پر لیکچر تھا جو انگلش میں تھا, قرآن ان ورلڈ پیس اس کو پھر ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. اس آیت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے اس میں وضاحت کی ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ, اور یہ وہ حجت وہ دلیل تھی جو ہم نے عطا فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے خلاف. یعنی معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی نہ ستارے کی پوجا کی, نہ چاند کی پوجا کی, اور نہ ہی سورج کی پوجا کی, بلکہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے, غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے ان کے پاس گئے تھے, اور اللہ نے فرمایا ہم نے یہ حجت ہم نے یہ دلیل سکھائی تھی ابراہیم علیہ السلام کو. نرفع درجات من نشاء, ہم درجوں میں بلند کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں, ان ربک حکیم علیم, بے شک تمہارا رب حکمت والا ہے جاننے والا ہے. اب یہ جو 23 رکوع ہم نے پڑھا تھا سورہ نساء میں جہاں پر انبیاء کرام کا گلدستہ آیا تھا ناموں کا, اب یہاں پر دوبارہ آ رہا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ, پھر جب بالآخر ان کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی, اس کی پوری تفصیل آ جائے گی سورہ صافات وغیرہ میں, تو ہجرت کر کے جب گئے اللہ پاک نے پھر ان کو اولاد دی, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ, ہم نے اس کو اسحاق عطا فرمایا, وَيَعْقُوبَ, اور یعقوب علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے, حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے پوتے تھے. کلن ہدینا, ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی, یعنی نبی بنایا. و نوحاً, اسی طرح نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی. ہدینا من قبل, ان سے پہلے, من ذریتہ, اور ان کی اولادوں میں سے ہیں, داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون. داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, یہ دونوں باپ بیٹے تھے. ایوب, یوسف, موسیٰ, ہارون علیہ الصلوۃ والسلام, موسیٰ اور ہارون دونوں بھائی تھے. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اسی طرح سے ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى, یہ دونوں باپ بیٹے ہیں, زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام. وَعِیسیٰ, اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے کزن تھے, حضرت یحییٰ علیہ السلام کے. وَإِلیاس, اور الیاس علیہ الصلوۃ والسلام. کل من الصالحین, یہ سارے کے سارے نیکوکاروں میں سے تھے. وَإِسْمَاعِیلَ وَالْیَسَعَ وَیُونُسَ وَلُوطًا, اسی طرح اسماعیل علیہ السلام, یسا, ان کے بارے میں کوئی زیادہ تفصیل نہیں ملتی کس طرح بھیجے گئے. یونس علیہ السلام کا پورا واقعہ انشاءاللہ پڑھیں گے, لوط علیہ السلام کا بھی واقعہ ہم پڑھیں گے. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, یہ وہ پسندیدہ لوگ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, جن کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی, یعنی ان کو ہم نے نبوت کے لیے, رسولت کی رسالت کے لیے چن لیا تھا. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ, ان کے بابا اور داد میں سے, ان کے والدین میں سے, ان کے باپ دادا میں سے, ان کی اولادوں میں سے, ان کی بھائیوں میں سے. وہ سبئی ناؤ, ہم نے چنا تھا. وہ ہدئی ناؤ, ہم نے ان کو ہدایت دی تھی. وہ الا صراطی مستقیم, سیدھے رستے کی طرف. ذالک ھدی اللہ, یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت. یادی بھی من یشاء من عبادی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے. اب شرک کی مذمت پر آیت مبارکہ آ رہی ہے. ولا اشرکوا, یہ جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں سارے کے سارے توحید پر تھے, توحید پرست تھے, اور اگر وہ بھی شرک کرتے ہیں, لحبت عنہم ما کانوا یعملون, ان کے بھی سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے جو بھی انہوں نے کیا. کوئی شرک اتنا بدترین گناہ ہے کہ انسان کے سارے اعمال ضائع کر دیتا ہے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب, یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی, والحکم, اور شریعت دی, والنبوہ, نبوت عطا فرمائی. وَإِن یَكْفُرْ بِهَا أُولَئِكَ, اب یہ آیت مبارکہ پیشن گوئی ہے اس بات کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مکے والے آپ کی دعوت کو ایمان نہیں لا رہے تو ہم نے کچھ اور لوگ بھی پسند کیے ہیں, یہ جو اہل یثرب ہیں یہ ہم نے پسند کیے ہیں آپ کے لیے جو آپ کی دعوت پر ایمان لائیں گے, آپ کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے اور اللہ کا دین غالب کریں گے. تو 10 نبی میں آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے, فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ یعنی مکے والے اگر آپ کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں, فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا, تو ہم نے مقرر کر دیا اس دعوت کے لیے ایک ایسی قوم کو, لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ, جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے. اور یثرب میں خاص طور پر اوس اور خزرج کے لوگ جن کو اللہ پاک نے اسلام کے لیے پسند فرمایا تھا. اولئک الذین ھدی اللہ, یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی تھی, یعنی انبیاء کرام, فبی ہدا ہمقتدے, تو انہی کی ہدایت پر آپ چلیے, انہی کی ہدایت کی اقتداء کیجیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا, اے نبی آپ فرما دیجیے کہ میں دین کی دعوت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا, ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ نہیں ہے قرآن حکیم مگر ذکر یاد جہانی ہے تمام جہان والوں کے لیے. اب یہ 2 رکوع جو آ رہے ہیں خاص طور پر یہودیوں کا ایک جرم تھا, یہودیوں نے صاف کہا جناب کوئی یہ قرآن نازل نہیں ہوا, کوئی وحی نازل نہیں ہوئی, یہ سب غلط باتیں جو اللہ کے رسول بیان فرما رہے. اس پر گویا کہ آخری حصے میں مکے میں ان کی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا اور ان پر جو ہے فرد جرم عائد کی, خاص طور پر کہ تم نے اتنی بڑی بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. وما قدر اللہ حق قدری, یہودیوں کے سکھانے پر مشرکین نے مکہ نے یہ بات کہی تھی, اس کا جواب دیا جا رہا ہے, انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانا نہیں جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پہچاننے کا حق ہے, اس کی قدر نہیں کی. اس قالو, جب انہوں نے یہ بات کہی, میں انزل اللہ علی بصری من شیء, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا. قول, اے نبی ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح, من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ, کس نے نازل کی تھی وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. نورا و ہدن, وہ نور بھی تھی ہدایت بھی تھی, للناس لوگوں کے لیے, تجعلونہ قراطیس, تم نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, ورک ورک کر دیا اس کی ہدایت کو, جو ہے لوگوں کو چھپا کے رکھا. تو دونا, ہاں تم اس کو ظاہر کرتے اس کے کچھ حصے کو جو تمہارے فائدے میں ہوتا ہے, وہ تو خون کثیرہ, لیکن تم تورات کی تعلیمات کو چھپاتے ہو. کس نے نازل کی تھی وہ کتاب, تم نے اتنی بڑی بات کی کہ اللہ پاک نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. وہ علم تم مالم تعلم, اور اس نے سکھایا تمہیں وہ کچھ جو تم نہیں جانتے تھے. ان تم ولا اباؤ کم, نہ تمہارے ابا اجداد. قل اللہ, اے نبی آپ فرما دیجیے اللہ نے نازل کی تھی. تم مذروم, پھر چھوڑیے نے فی خوضہم یلعبون, یہ اپنے بےہودہ باتوں میں لگے ہوئے کھیل کود میں لگے ہوئے. وہذا کتاب انزلناہ مبارکون, اور اب یہ کتاب ہے قرآن حکیم جو ہم نے نازل کی ہے, مبارکون, یہ برکت والی کتاب ہے. یہ مبارک کیا شے ہوتی ہے, برکت والی شے کیا ہوتی ہے, اس کو جان لیجیے. کیونکہ کسی بھی شے کے اندر جو خیر ہوتا ہے اس کو ظاہر کرنے والی شے کہلاتی ہے برکت. مثال کے طور پر ماہ مبارکہ قرآن حکیم کہتا ہے, بارش نازل ہوئی زمین کے اندر کوئی خیر ہوتی ہے, اچھی زمین ہو, اچھا فصل, اچھا پودا وہاں پر, اچھا بیج اگر وہاں پر بویا گیا ہو وہاں سے جو ہے زمین سے فصل نکل آئے گی. زمین ہی بنجر ہو, ڈیڈ زمین ہو, کیا بارش ہو جائے, کیا وہاں پر کتنا پانی ڈال دیجیے زمین نہیں اگے. تو یہ برکت کیا ہوتی ہے, خیر اگر اندر موجود ہے تو وہ آپ کا جو ہے وہ ظاہر کر دیتی. اسی طرح یہ آیات قرآنی جب نازل ہوتی ہے کسی شخص کے اوپر, یعنی قرآن کی آیات بارش کی شکل میں جب نازل ہوتی ہیں, تو اگر اندر خیر ہے, کچھ نہ کچھ تقوا ہے, کچھ تڑپ ہے, پیاس ہے, تو پھر بلاخر وہ خیر جو ہے وہ انسان کا عمل میں ظاہر ہو جاتا ہے. تو یہ ہے قرآن حکیم, وہذا کتاب انزلناہ مبارکن, یہ ہے قرآن حکیم جو ہم نے نازل کیا برکت والا ہے. مصدق الذی بین یدیہ, اور وہ تصدیق کرنے والا اس کلام کی جو اس کے ساتھ سامنے موجود ہے, یعنی ساتھ کا کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. اور یہ نازل کیوں کیا ہم نے, ولی تن جرا امل قرآ, تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قرآن کے ذریعے امل قرآ یعنی مکے والوں کو, ومن حولہا, اور جو اس کے اطراف ہیں. وہ امل قرآ یہ پوری کی پوری دنیا کے لیے سینٹرل بستی ہے, بنیاد مرکزی بستی ہے, اور اس کے چاروں طرف جتنی بھی بستیاں, جتنے بھی قوم, جتنے بھی ملک آباد ہیں, ان سب کو آپ خبردار کر دیے قرآن کی بنیاد پر. والذین یؤمنون بالآخرہ, اور وہ لوگ کے جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, یؤمنون بہ, وہ اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے. وہم علی صلاتہم یحافظون, اور وہ لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں, آخرت پر ایمان نماز کی حفاظت کرتے ہیں. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, اور اس سب سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جھوٹ بات منسوخ کر دے. او قالا, یا پھر یہ کہ وہ یہ کہیں, اوحی الیہ, میری طرف یہ وحی کیا گیا ہے, ولم یوحی الیہ من شیء, حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ ہی کیا گیا ہو. ومن قالا, یا پھر یہ کہ اس سب سے بڑا ظالم کون ہوگا جو یہ کہنے لگے, سانزل مثل ما انزل اللہ, کہ میں بھی نازل کر سکتا ہوں, میں بھی اتارتا ہوں ویسے ہی کلام جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا. گویا تین بڑے بڑے جرائم ہیں, یہ سارے کے سارے کفر ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. اب یہ جو آیات آتی ہیں واقعی یہ ہے کہ انسان ان کو پڑھ کے تھوڑا سی دیر توجہ دیں کہ یہ جو بڑے بڑے جرائم کرنے والے ہیں, اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوخ کر رہے ہیں اور وہی نہیں مان رہے, یہ لوگ قیامت کے دن اب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے, ان کی کیا کیفیت ہوگی. وَلَوْ تَرَىٰ, کاش کہ آپ دیکھ سکیں, اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. ابھی تو وہ جو قیامت کا عذاب ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے, ایسے لوگوں پر جب موت کی سختی آتی ہے, جب یہ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں, والملائکۃ باسطو ایدیہم, اور فرشتے نازل ہوتے ہیں ان پر کہتے ہیں نکالے اپنی جانیں, گویا جان نکلتے وقت ہی ان پر جو عذاب کی کیفیت نازل ہوتی ہے وہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. اخرجوا انفسکم, اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں وہ یعنی جان نکالنے کے لیے فرشتے, اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم, نکالو اپنی جانیں, یعنی انتہائی گھس کر ونازیات غرقہ, اندر غرق ہو کر ان کی جان نکالتے ہیں انتہائی تکلیف کے ساتھ. الیوم تجزون عذاب الہون, اور ان سے کہہ دیا جاتا ہے آج کے دن تم بدلے میں دیے جاؤ گے ذلت آمیز عذاب, بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق, اس لیے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر وہ بات گھڑتے تھے جو ناحق تھی. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون, اور تم اللہ کی آیات سے استکبار کیا کرتے تھے. اب یہ قیامت کا دن کا نقشہ, ولقد جئتمونا فرادا, اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے آ گئے ہو نا ہمارے پاس فرادا, اکیلے اکیلے تنہا تنہا, وہاں پر تم اجتماعی سطح پر زندگی گزارتے تھے, تمہارا تعلق کسی قوم سے تھا, کسی ملت سے تھا, کسی نسل سے تھا, کسی خاندان سے تھا, کسی جماعت سے تھا, آج تمہارا تعلق کسی سے نہیں ہے, اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے آ گئے ہو. کما خلقناکم اول مرہ, جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ تخلیق فرمایا تھا. وترکتم ما خولناکم, آپ تم چھوڑ کر آ چکے وہ ساری چیزیں جو تمہارے پیچھے تھی, جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی تھی, ہم نے تمہیں نعمت عطا فرمائی تھی, دولت عطا فرمائی تھی, دنیا میں بے شمار چیزیں عطا فرمائی تھی, سب چھوڑ کر آ گئے دنیا میں. وراء ظہورکم, اپنے پیٹھ کے پیچھے. وما نرى معکم شفعاءکم الذین زعمتم, اب یہ طنز ہے, اس میں بھرا ہوا ہے, کیا ہوا ہے کہ ہم نہیں دیکھتے وہ تمہارے سفارشی جن کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا کہ وہ تمہیں بچا لیں گے, یا علی مدد کے نعرے لگاتے تھے تم اور یہ زوم تھا کہ علی آئیں گے اور بچا کے لے جائیں گے, یا اور جو مختلف حالات میں مختلف لوگوں کو پکارا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر, کہاں ہیں وہ سفارشی تمہارے, ہمیں نظر نہیں آ رہے. انہم فیکم شرکا, تم جن کے بارے میں یہ شریک تم یہ سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے ساجی ہیں. لقد تقطع بینکم, یقیناً ان کے اور تمہارے درمیان سارے رشتے کاٹ دیے گئے. وضل عنکم ما کنتم تزعمون, اور گم ہو گیا تم سے وہ ساری دعوے جو ہیں تم دعوے دیا کرتے تھے وہ سب کے سب غائب ہو گئے. ان اللہ فالق الحب والنوا, اب جیسے میں نے عرض کیا تھا سورہ انعام کا موضوع اعلی اللہ, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے سے تذکیر, اس کا بڑا پیارا رکوع آ رہا ہے. فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا, بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے چیرنے والا دانے کا اور گٹھلی کا, یہ دانا اور گٹھلی سے تم زمین کے اندر چھپا کر آتے ہو, دانے سے پودا اور گٹھلی سے پودا کیسے نکلتا ہے, یہ کون نکالنے والا ہے, یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نکالتا ہے. یخرج الحی من المیت, وہی ہے جو زندہ سے مردہ نکالتا ہے. زندہ سے مردہ سے مراد یہ کہ پودا آپ نے اگایا وہ اس میں زندگی ہے, لیکن اس سے جو بیج اگ رہا ہے وہ گویا مردہ ہے, اس میں کوئی لائف نظر نہیں آتی. اسی طرح وہ مخرج المیت من الحی, اور وہی ہے جو کہ پیدا کرتا ہے مردہ سے زندہ, وہی بیج آپ زمین میں بوتے ہیں, بایولوجیکل پروسیس ہوتا ہے, وہاں سے زندگی نکل آتی ہے. یا جو ہے مرغی اس سے انڈا نکل رہا ہے, انڈے سے دوبارہ مرغی پیدا ہو رہی ہے, زندگی اور موت کا سلسلہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے. اور ایک اور بات میں نے عرض کی تھی, قومیں بھی مردہ ہو جاتی ہیں, انہیں میں سے پھر اللہ پاک دوبارہ زندگی دیتا ہے, انہیں کے اندر اقامت دین کی جدوجہد کے حوالے سے جدوجہد کرنے والے پیدا ہوتے ہیں, دوبارہ سے ان کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے. تو ذالکم اللہ, یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. فانا تو فکون, تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو. فالق الاصباح, وہ چاپ کرنے والا ہے صبح کے وقت کو, یعنی اندھیرے کو چیر کر صبح کا وقت جو ہے وہ نکالنے والا ہے. وجعل اللیل سکنا, اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو بنایا سکون کے لیے. والشمس والقمر حسبانا, اور چاند اور سورج کو بنایا حساب کتاب کے لیے. ایک شمسی کیلنڈر چل رہا ہے اور ایک قمری کیلنڈر چل رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, اور یہ اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. وہو الذی جعل لکم النجوم, وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے ان ستاروں کو بنا دیا. آگے چل کر الفاظ آئیں گے علامات یعنی نشانیاں بنایا ہوا ہے. لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, تاکہ تم ان کے ذریعے سے راستہ ڈھونڈو, ہدایت حاصل کرو ان کے ذریعے سے خشکی کے اندھیروں میں اور خاص طور پر سمندر میں. اور آج کل پوری کی پوری نیوی جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں انہیں ستاروں پر, انہیں کے حوالے سے وہ ڈائریکشن جو ہے معلوم کرتے ہیں. الحمدللہ نیوی سے تھوڑا بہت تعلق رہا ہے تو وہ سارے جو کیپٹنز اور وغیرہ جو ساتھ رہتے تھے وہ بتاتے تھے کہ جناب یہ پورا کا پورا جو سسٹم چلتا ہے خاص طور پر گہرے سمندر میں, وہ تو ہماری پوری کی پوری ڈائریکشن ڈیپینڈ کرتی ہے ان ستاروں پر کہ یہ کہاں جا رہا ہے ستارہ, فلاں ستارہ کہاں ہے, اسی سے پھر ہم جو اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون, ہم نے اپنی آیات واضح کی ہیں, تفصیل سے بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں, حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں ان کے سامنے آیات واضح کر رہے ہیں. وہ نبی انصاق من نفس واحدہ, وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک جان سے حضرت آدم علیہ السلام سے. فمستقر و مستودع, اور پھر تمہارا ایک ٹھکانہ ہے, ایک مستقل ٹھکانہ ہے اور ایک عارضی ٹھکانہ ہے. اب اس حوالے سے بہت سارے اقوال ہیں, وقت میرے پاس کم ہے, وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے, اس میں انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے کہ عارضی ٹھکانہ اور مستقل ٹھکانہ کون کون سا ہے. بارہ دنیا میں ایک عارضی ٹھکانہ ہے, ایک مستقل ٹھکانہ ہے. اس سے مراد بعض لوگوں نے کی رحم مادر میں عارضی ٹھکانہ ہوتا ہے 9 مہینے تک, پھر دنیا میں آتے ہو تو ایک مستقل ٹھکانہ ہوتا ہے. بعض نے کہا کہ جناب دنیا عارضی ٹھکانہ ہے, قبر مستقل ٹھکانہ, وہاں پر رہو گے اپنے عرصے تک. بعض نے کہا یہ دنیا کی زندگی عارضی ٹھکانہ ہے اور اصل ٹھکانہ تمہارا جو ہے قیامت کے دن یعنی آخرت ہے, جو کہ آخری مستقل ٹھکانہ ہے. واللہ عالم. قد فصلنا الآیات, ہم نے تو تفصیل بیان فرمائی اپنی آیات کی. لقومی یفقہون, کن لوگوں کے لیے؟ جو غور و فکر کرنا چاہیں. وہو الذی انزل من السماء ماء, ایک اور نشانی دیکھو ذرا, پانی جو نازل کیا جاتا ہے, وہی اللہ پاک جس نے نازل فرمایا آسمان سے پانی. فاخرجنا بھی, پھر اسی سے ہم نے پیدا کیے. نباتا کل شے, ہر شے جو زمین سے اگنے والی ہے پانی کے ذریعے ہم نے اگائی ہے. پانی گویا زندگی ہے, ہمارے اندر بھی پورا 70-90% پانی ہے جس کی وجہ سے ہم سروائیو کرتے ہیں. فاخرجنا منہ خضرا, اور پھر ہم نے نکالے اس سے سبزی. نخرج منہ حبا متراکبا, اور پھر ہم نکالتے ہیں اسی سے دانے جو ایک کے اوپر ایک چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. خاص طور پر گندم کا پودا دیکھیے, ایک کے اوپر ایک دانہ چڑھا ہوا ہوتا ہے. اور میرا نقل, اور اسی طرح کھجور میں سے مین کل, ہاں جو اس کا گابا ہوتا ہے قنوان, وہ خوشے دار ہوتا ہے, دان یا تو جھکے ہوئے ہوتے ہیں. بہت بڑا کھجور کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا, اس کے خوشے ہوتے ہیں جھکے ہوئے ہوتے ہیں. وہ جنات من اناب, اور اسی طرح سے انگور کے باغات ہم نے پیدا کیے. وہ زیتون, اور زیتون کے درخت. وہ رمان, انار کے متشابہ, جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں, وغیرہ متشابہ, اور ان کی الگ الگ شکلیں بھی ہوتی ہیں. انظروا کیفا, انظروا الی ثمری, ذرا اس کے پھل کی طرف غور تو کرو. اذا اثمر, جب وہ پھل جو پھل جو ہے وہ پکڑا ہوتا ہے. وجن ہی, اور اس کا پکنے کی طرف غور کرو, اس کے پھل کی طرف اور اس کے پکنے کی طرف, کیسے اس کے اندر اسٹیجز آتی ہیں. پہلے وہ گرین کلر کا ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ ڈارک کلر ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون, اس پورے کے پورے نشانیوں میں, پروسیس میں, پھلوں میں, ان سبزیوں میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے, ان لقوم یؤمنون, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں. وجعلوا للہ شرکاء الجن, ان لوگوں کا معاملہ عجیب ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا. جنات بھی, وخلقہم, حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات کو بھی پیدا کیا. وخرقوا لہ بنین و بنات, اور انہوں نے تراش لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں. بغیر علم, عزیر علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا, اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا. سبحانہ و تعالیٰ اما یصفون, بہت بلند و بالا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام صرف سے جو کچھ بھی گھر نئے بیان کر رہے ہیں. بدی السماوات والارض, وہ زمین اور آسمان کا نئے طرح سے پیدا کرنے والا ہے, ابتدا کرنے والا ہے. انا یکون لہو ولد, اس کو اولاد کیسے ہو سکتی ہے. ولم تکن لہو صاحبہ, اس کی کوئی بیوی نہیں. ظاہری بات ہے ان کو تمام چیزوں کی حاجت ہی نہیں کہ جو اس کی کوئی بیوی ہو, اس کی اولاد ہو. وخلق کل شیء, اور اس نے تو ہر شے کو پیدا کیا ہے. وہو بکل شیء علیم, اور اللہ پاک ہر شے کا جاننے والا ہے. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے تمہارا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لا الہ الا اللہ, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. خالق کل شیء, وہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے. فعبدو, تو اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل, اور وہ ہر شے پر وکیل ہے, کارساز ہے, نگہبان ہے. اس کی ذات کا حال کیا ہے؟ لا تدرکہ الابصار, آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی, ان آنکھوں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. وہو یدرک الابصار, حالانکہ وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے. وہو اللطیف الخبیر, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو انتہائی لطیف ہے, باریک بین ہے, الخبیر ہے خوب خبردار ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم, دیکھو تمہارے رب کی طرف سے بصائر آ چکے ہیں. بصائر بنا ہے بصیرہ سے, جس کے معنی ہوتے ہیں ایسی چیز جو آنکھوں کو کھول دے, حقیقت کھول کے سامنے بیان کر دے. تو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بصائر آ چکے ہیں. فمن ابصر فلنفسه, تو جو دیکھ لے ان حقائق سے, ان حقائق کے ذریعے حقیقت تک پہنچ جائے تو وہ اپنے لیے فائدہ مند ہوگا. فمن عمیا, اور جو سب کچھ دیکھنے کے بعد اندھا ہی رہے, فعلیہ تو اس کا وبال اسی پہ پڑے گا. وما انا علیکم بحفیظ, اور اے نبی فرما دیجئے میں تم پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا. وکذلک نصرف الآیات, اور اسی طرح سے ہم اپنی آیات پھیر پھیر کر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. ولیقولوا درستا, تاکہ یہ کہیں واہ واہ آپ نے کیا ہی پڑھا ہے. ولنبینہ لقوم یعلمون, اور تاکہ ہم واضح کر دیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں, جو حقیقت جاننا چاہتے ہیں, ان کے سامنے ہم ساری باتیں بیان کر رہے ہیں. اتبع ما اوحی الیک من ربک, تو اے نبی آپ تو اتباع کیجئے, پیروی کیجئے اس کلام کی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے. لا الہ الا ہو, جس کے سوا کوئی معبود نہیں. واعرض عن المشرکین, اور آپ ان مشرکوں سے اعراض کیجئے. ولا شاء اللہ ما اشرکوا, اب فلسفہ یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں آپ یہ لوگ پھر کیوں کرتے ہیں, اگر اللہ چاہتا تو کوئی شریک نہ ٹھہراتا. تو اس کے جواب یہاں پر یہ بیان کیا گیا, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ شریک نہ ٹھہراتے. وما جعلنا علیہم حفیظا, اور ہم نے آپ پر کوئی ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا. وما انت علیہم بوکیل, اور نہ ہی آپ ان پر کوئی وکیل بنا کر بھیجے گئے. ولا تبث الذین یدعون من دون اللہ, اب ایک اور بات اہم بات یہ ہے کہ دعوت دین کے دوران جو آپ کے مخالفین ہیں ان کے بزرگوں کو یا ان کے بتوں کو گالی نہیں دینی چاہیے. نتیجہ کیا ہوگا, اگر آپ ان کے بزرگوں کو بلا بھرا کہیں گے وہ آپ کے بزرگوں کو کہیں گے. اسی طرح اگر ان کے بتوں کو یا ان کے معبود جو مشرکانہ معبود ہیں ان کو اگر آپ برا بھرا کہیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ جذبات میں آ کر اللہ کو جو ہے برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے. تو شروع میں منع کر دیا گیا, لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, ہرگز گالی نہ دو ان لوگوں کو, ان معبودان باطلا کو جن کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر. فیسبوا اللہ عدواً, تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے بغیر علم, بغیر علم کے. کذالک زینا لکل امۃ عملہم, اسی طرح سے ہم ہر امت کا عمل اس کے لیے مزین کر دیتے ہیں. ثم الی ربہم مرجعہم, اور بالآخر تمہارے ربی کی طرف ان سب کو لوٹ کر آنا ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو کچھ بھی وہ عمل کیا کرتے تھے. واقسموا باللہ جادا ایمانہم, انہوں نے خوب قسمیں کھائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, اپنی قسموں کو خوب مضبوط کرتے ہوئے. لئن جاءکم آیا, کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے, کوئی موضع دکھائی دیا جائے, لیؤمنن بہا, تو لازمن پھر وہ اس پر جو ہے ایمان لے آئیں گے. قل انما الآیات عند اللہ, اے نبی آپ فرما دیجئے آیات یعنی نشانیاں دکھانا, موضع دکھانا, یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. وما یشعرکم, اور وہ اس کی خبر تمہیں نہیں دیتا. انہا, اور اچھی طرح جان لو, اذا جاءت, جب وہ آ جائے گا, لا یؤمنون, تو وہ ہرگز اس پر ایمان نہیں لائیں گے. یعنی وہ نشانی اگر ان کو دکھا دی گئی تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. آیت نمبر 110, اہم آیت مبارکہ, اچھی طرح سن لیجیے, آج کی آخری آیت ہے. ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے حق ان کے سامنے آ جائے اور دل گواہی دے دیں کہ بات صحیح ہے, یہ دین کے تقاضے بالکل صحیح ہیں, اور انسان ہٹ دھرمی کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے, تعصب کی وجہ سے, سستی کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے اس حق کا انکار کر دے, اس کو قبول نہ کرے, تو پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے اندر سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے. تو فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ, ہم الٹ دیتے ہیں یا الٹ دیں گے ان کی دیکھنے کی صلاحیت کو اور ان کے دل کو, یعنی ان کے غور و فکر کرنے کی صلاحیت کو. کما لم یؤمنوا بہ, اس لیے کہ جیسے یہ لوگ ایمان نہیں لائے اس پر, یعنی اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام پر, اول مرہ, پہلی مرتبہ. ونذرہم, اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں, فی طغیانہم یعمہون, کہ وہ اپنی طغیانی میں, سرکشی میں بہتے چلے جا رہے ہیں. وہ یا اصول یہ ہے کہ اگر حق بات سامنے آئے, اس کو انسان قبول نہ کرے, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم آنس وحدتنا فی قبورنا,
اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.